خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
مومنین اکرام، شب جمعہ ہے، ایام ازاں ہیں، سویم سید الشہداء ہے. سید الشہداء کے صدقے میں اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملہ، شہداء راہ ازاں، شہداء راہ دین، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے بالاخص و پاکیزہ نفوس جنہوں نے اہل بیت اطہار کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، ان تمام شہداء با عظمت کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پڑھ دے ملک محمد و آل محمد پر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على عدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. درود پڑھے ملک محمد و آل محمد. اس سے بیدار ایک صلوات لطف فرمائیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. مومنین اکرام، بار باب عزا، خدا مند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو لوگ دریائے ولایت سے سیراب ہو کر غدیر سے لے کر کربلا تک سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دم بھرتے ہیں. یہ لطف پروردگار عالم کا کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس جانب بھی متوجہ ہوں کہ یہ جو غدیر سے لے کے کربلا تک کا سلسلہ تھا اور کربلا سے لے کر ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سلسلہ رہے گا. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. تو ایسا کیا ہوا کہ میں اور آپ جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سماعت کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک وجد کی کیفیت آ جاتی ہے, یعنی ہمارا دل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سن کر کھل جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. اگر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سن کر خوش ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قلوب ایسے بھی ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنتے ہی بند ہو جاتے ہیں, ان کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں سما پاتی, وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس نگاہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اب جب میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا کہ کچھ قلوب ایسے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں سمجھ پاتے, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نہیں سن پاتے, ان کے مقام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاتے, قطعاً ابھی آپ کے لیے آپ کے سامنے میں کوئی مانوی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسی دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یہ جو مانوی معیارات ہیں وہ سب اپنی جگہ, کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر پاکیزہ دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہیں آ سکتی, میں اس مانوی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ابھی ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اچھا پھر اگر آپ ایک فہرست ترتیب دیں اور اس فہرست میں آپ یہ لکھیں کہ زمانے میں طول سال میں سب سے زیادہ فضائل کس ذات کے بیان ہوتے ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ گو کہ تعداد میں آپ لوگ کم ہیں, اگر تعداد کا مقایسہ کیا جائے تو عامۃ المسلمین سے ہماری تعداد عدد کے اعتبار سے کم ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کسی ذات کا نام لینا چاہیں کہ سب سے زیادہ سال بھر میں کس کے فضائل بیان ہوتے ہیں, تو وہ ذات کون سی ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے کسی کو انکار ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ یعنی پورے سال جس ہستی کے سب سے زیادہ فضائل بیان ہوں پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ہم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مقام کے جس دید سے, جس نگاہ سے میں اور آپ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں وہ پیدا نہ کر سکیں. تو اب یہاں پر مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ میں نے آیا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تبیین یعنی اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری کو صحیح سے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا؟ اگر میں نے یا میرے ہمصنف افراد نے جو بھی منابر پر آتے ہیں, سلام پڑھا کرتے ہیں, لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, دفاتر کے اندر, اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر, اگر صحیح طریقے سے تبیین کی ہوتی, تبیین تحریف کے مقابلے پر ہے, میں اپنے موضوع کی طرف درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہوں, اگر صحیح طریقے سے اس کی تبیین کی ہوتی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں, پھر میں کہوں گا مانوی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں, دنیاوی اعتبار سے سب سے اچھا سسٹم کس کے پاس ہے. اگر یہی تبیین صحیح سے کر دی ہوتی تو آج دنیا آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی در پر نظر آتی. مل کے صلوات پڑھیں مل محمد والے محمد پر. اس سے بلند ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور دیکھیں ان مجالس میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی اس اعتبار سے کیونکہ موضوع ناشناختہ ہے, موضوع ہمارے معاشرے میں شناختہ شدہ نہیں ہے. جہاد تبیین اہل بیت, یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے بیان کے ذریعے جو جہاد کیا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے کلام کے ذریعے جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے مقام کو جو بیان کر کے لوگوں تک پہنچایا اس کا انداز کیا تھا. اور یہ جہاد تبیین اس دور میں دو جملے ہیں نا, دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک لفظ جہاد, خود یہ جہاد ناشناختہ معاشرے کے اندر آپ کہیں جہاد, خصوصاً مغربی دنیا میں جا کر اگر آپ صرف یہی موضوع رکھ لیں تو بہت ساری مشکلات آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو,
خود یہ لفظ جہاد کیا آج تک پہچانا گیا ہے؟ کبھی کسی عام کوشش کو جہاد کہہ دیا گیا؟ اور میں نے جو کہا کہ مغربی دنیا میں آپ جا کر اگر اس بارے میں سوال کریں تو آپ کے لیے اور مشکلات ہیں، مثلا وہاں پر جہاد، آپ نے سنا ہوگا کہ آج اتنی شدید دھوپ میں میں جلوس عزام میں گیا، گویا یہ ایک جہاد تھا، فلا کام ہم نے اتنی مشکل سے کیا گویا وہ ایک جہاد تھا. یعنی جہاد میں شدید کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، صرف کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاد ایک مبارزے کی کیفیت کا نام ہے، ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب مد مقابل آپ کی مخالفت میں کوئی کام کرے، آپ اس کے کام کو باطل قرار دینے کے لیے یہاں سے کوئی اقدام کریں، یہ جہاد کہلائے گا. اب یہ جہاد چاہے تلوار کے ذریعے ہو، یہ جہاد چاہے قلم کے ذریعے ہو، یہ جہاد چاہے تقریر کے ذریعے ہو، یہ جہاد چاہے کلام کے ذریعے ہو، یہ جہاد چاہے دعا کے ذریعے ہو، یہ جہاد چاہے مناجات کے ذریعے ہو. اسی لیے آپ کو آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مسلسل نظر آئے گا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی، یعنی ان کے مد مقابل لوگ آ کر مختلف عناوین کے تحت ان کے کام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر یہاں سے ایک مجاہد کی طرح بڑھ کر یہ دین حق کا دفاع کرتے تھے. تو وہ جو جہاد تبین تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، تبین تحریف کے مقابلے پر، جہاد کوشش کا نام، یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جہاد تبین تھا، اس کا اثر کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا، اسی کو اس عشرہ سجادیہ میں و زینبیہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑا سا رسمی اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے بعض معیارات کا خیال رکھتے ہیں، مثلا بعض چیزوں کا تذکرہ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کرتے، لیکن یہ موضوع کیونکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ہم بعض حقائق کی طرف توجہ کرتے ہوئے دنیا والوں کی روش کا بھی تذکرہ کریں گے، اور اس روش کا تذکرہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں اگر ولایت کو پہنچانا ہے تو کیسے پہنچانا ہے، اس کی تبیین کیسے کرنی ہے، خداوند متعال کی توحید کی تبیین کیسے کرنی ہے، اس کی عادل کی تبیین کیسے کرنی ہے، ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا ڈھنگ کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو. اور یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو اس میدان میں تنہا نہیں چھوڑا، اس میدان میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں مسلح کر کے بھیجا ہے، طاقتور بنا کر بھیجا ہے. اگر کسی کے پاس نہج البلاغہ جیسی توحید موجود نہیں ہے، کسی کے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی توحید موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کلمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اقوال موجود نہیں ہیں، میں اور آپ الحمدللہ بعنوان مکتب اتنے غنی ہیں کہ اگر آپ کو توحید کو سمجھنا ہے تو آئیے آ کر نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبات کو دیکھیے. اگر آپ کو معاشیات کو سمجھنا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں ڈھونڈیے. اگر آپ کو اپنے محلے کے نظم و نسق کو برقرار رکھنا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں کتاب موجود ہے، نہج البلاغہ کو کھول کر دیکھیے. یہ نہج البلاغہ ہے کیا؟ کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیٹھ کر یہ کتاب تالیف کی ہے؟ خود اس کے مصنف امیر المومنین علیہ السلام ہے؟ نہیں، مصنف نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبات جو سید کو فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے اچھے لگے، انہوں نے کمپائل کر کے مجھے اور آپ کو دے دیا کہ دیکھو یہ وہ خطبات ہیں جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مارکت العاریٰ خطبہ ہیں. آقا جان یہ فصاحت کی طرف نظر کی تھی تو نہج البلاغہ جیسا تحفہ آپ کو ملا ہے. اب اگر آپ سیرت علوی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کریں تو زندگی کے ہر پہلو میں علی ابن ابی طالب آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس ذات کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی اور شخصیت کے فضائل کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ اپنی جگہ. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور کہا بھی ہے اس عشرے میں بھی بار بار کہ دیکھیں یہ جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں نا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کو پڑھ کر اہل منبر آ کر منابر پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے فضائل چھپا دیے گئے، ان میں سے بہت سے فضائل مٹا دیے گئے، ان میں سے بہت سی فضیلتوں کو دریا برد کر دیا گیا، کتاب خانوں کو، دجلہ میں کتاب خانے کو دریا برد کیا تو دجلہ کا پانی سیاہ رنگ کا ہو گیا سیاہی کی وجہ سے، کتاب خانوں کو آگ لگا دی گئی، 100 سال تک حدیث کے بیان کے اوپر پابندی لگائی گئی، کیوں؟ تاکہ یہ فضیلتیں نہ پہنچ پائیں۔ لیکن خدا کا نور کیسا تھا کہ اس کو جو پھوکوں سے بھگجانا چاہ رہے تھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج بھی احادیث میں وہ ذات جس کے سب سے زیادہ صحیح فضائل موجود ہیں عمر قوم ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انکار ہے کوئی اس سے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے زیادہ فضیلتیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تو کتابوں کی بات ہو گئی، اب بیان کے حوالے سے سنیے، منابر سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں خاص و عام، عامۃ المسلمین بھی اور مکتب تشیع سے وابستہ افراد بھی، جب مناقب کے باب میں آئیں گے تو صحیح فضیلتیں آپ کو سب سے زیادہ بیان کرتے ہوئے کس کی نظر آئیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام کی، کیونکہ صحیح فضائل ہی ان کے اتنے تواتر کے ساتھ آئیں۔ عامۃ المسلمین کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، کفار جس ذات کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شاعری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قصیدے لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس ذات کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر سوال میرا یہ ہے کہ جس ذات کے اتنے زیادہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، جس ذات کے لیے 1400 سال سے غدیر کے اس پیغام کو بیان کیا جا رہا ہے، ممبر غدیر سے لے کر آج تک آپ جتنے منابر کے پاس گئے ہوں گے آپ نے کہیں نہ کہیں امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہوگا، غدیر کا تذکرہ کتابوں میں سنا، علماء کی زبانی سنا، تاریخ کے اوراق میں پڑھا، مجالس میں گئے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو سنا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نظام سب لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یعنی فضائل بیان کیے جائیں، محفلیں ان کے نام سے گرمائی جائیں، شاعری کو ان کے نام سے چار چاند لگائے جائیں، قصیدے ان کے نام کے کہے جائیں، لیکن غدیر کا بھی ذکر ہو، نعرہ بھی لگ جائے من کنت مولا فہذا علی المولا پر، لیکن اسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب حقیقی معنی میں اپنا مولا بنانے کی بات آئے تو کوئی یہ کہے کہ جناب مولا کے معنی دوست کے ہیں، اور جب وہ افراد کہ جن کے سامنے مولا کے معنی بے ولی بے معنی ولی و حاکم ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ بابا تم تو ان کو ایسا مولا مانو جیسا اللہ منوانا چاہ رہا ہے، تو کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا تھا، لیکن کہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہاں ہم جیسے خاکسار؟ تو وہ بھی سیرت سے اپنا دامن بچاتے ہوئے نظر آئے، اس کا مقصد ہے کہ ہم نے صحیح سے غدیر کی تبیین نہیں کی۔ اگر غدیر کی تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے کی ہوتی اس سے بلند ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اگر غدیر کی تبیین صحیح طریقے سے کی گئی ہوتی تو آج لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس نظام کو قبول کرتے جو نظام رسول اللہ دے کر جا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ نظام رسول اللہ نے کیا دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبر سے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلسل امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے رمز کیا ہے؟ ایک مجاہد کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ چلے گا کیسے۔ اگر مجاہد کو یہی نہ پتا ہو کہ جو ہتھیار اس کے پاس ہے اس کو چلانا کیسا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس سے دفاع کیسے کرنا ہے، اس سے حملہ کس پر کرنا ہے، تو وہ مجاہد کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکتا جس کو ہتھیار چلانا نہ آئے۔ آپ کے پاس ایک خدائی ہتھیار موجود ہے، ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر یہ پتا ہی نہ ہو کہ اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت جیسے ہتھیار کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ آپس میں جدال کرواتا ہوا دکھائی دے گا، دشمن کی صف میں یہ ولایت لے کر نہیں آئے گا تاکہ دشمن کو اس سے نقصان پہنچے۔ کاش میں یہ بات پہنچا سکوں۔ ایک مجاہد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہتھیار کیسے چلے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں تیر چلتے تھے، تبر چلتے تھے، تلواریں چلتی تھیں، کیا سرکار نے کسی ایسے مجاہد کو کسی محاذ پہ کھڑا کیا جس کو تیر بھی نہ چلانا آتا ہو؟ اس کے بعد امیر المومنین کا دور آیا، یہی ہتھیار چلتے تھے. کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کرنے کی بہترین تدبیر سکھائی نہیں؟ بالکل سکھا دی. اس کے بعد امام حسن کا دور آیا، امام حسین کا دور آیا توقتی کے کربلا، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل میں اور آپ اس امام کے منتظر ہیں کہ جس کے لیے ہر رات ماہ رمضان میں ایک وقت نکال کر ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم ایک کریم حکومت کی رغبت رکھتے ہیں تیری جانب، یعنی ایسی حکومت ہو کہ جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے، جس کے ذریعے نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہو. تو آقا جان یہ ساری چیزیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اسی کو ذرا سا اپنا ذہن بدل کر سمجھ لیجیے کہ یہ ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو اب ہمیں ان کی ولایت کے لیے، ان کے نظام کے لیے، ان کے نظام کے نفاذ کے لیے نافذ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. تو جب تک مجھے صحیح طریقے سے ولایت کا ابلاغ کرنا نہ آئے، جب تک میں صحیح طریقے سے ولایت کے اس عظیم ہتھیار کو استعمال کرنا نہ جانتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ بالکل اس تیر انداز کی طرح کہ جو تیر کا رخ بجائے دشمن کے اپنی طرف کر کے اگر تیر کو چھوڑنا چاہے گا تو یا تو خود نقصان اٹھائے گا یا اس سے دوسرے نقصان اٹھائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ابزار، یہ وسائل استعمال کرنا نہیں آئے، ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجلس تو گرما جائے، ممکن ہے شاعری تو اچھی ہو جائے، ممکن ہے کہ آپ کا میزبان خوش ہو جائے، مگر فاطمہ زہرا اس ولایت کے پرچار سے جب خوش ہوں گی کہ جب لوگ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو قبول کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اس کا بہترین انداز جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا نے سکھایا. اور اس طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس جہاد تبین کے فرائض کو کس طرح سے انجام دیا. یہ جو جہاد تبین ہے اہل بیت موضوع رکھا گیا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک علت ہے، اور وہ علت یہ ہے کہ مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ یہ جہاد تبین فریضہ ہے. نہ صرف یہ کہ فریضہ ہے، فوری ہے. نہ صرف یہ کہ فوری ہے، عینی ہے. جہاد تبین نمبر ایک فریضہ ہے، مستحب نہیں ہے، مباح نہیں ہے کہ جب دل چاہے کر لیجئے، نہیں، کرنا ہے، اس وظیفے کو ادا کرنا ہے. صرف ادا نہیں کرنا بلکہ فوراً ادا کرنا ہے، واجب فوری ہے. اور واجب فوری کے ساتھ ساتھ کا عینی ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ کچھ لوگ ممبر پر آ کر بیٹھ کر اگر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری ساقط ہو گئی، اب میں اور آپ مبرہ ہیں، مجھے اور آپ کو دین سے کوئی سروکار نہیں، بس جو یہاں سے سنا ہے اس کو اپنے دل میں رکھ لو. نہیں، بلکہ دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کے قالب میں ڈھال کر ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ پہچانے کہ علی ابن ابی طالب کا موالی ہے. اس سے زیادہ دیانتدار تمہیں کوئی اور معاشرے میں نہیں ملے گا. علی کا چاہنے والا ہے، اس سے زیادہ راستگو تمہیں معاشرے میں کوئی نہیں ملے گا. علی کا چاہنے والا ہے، اس سے زیادہ شجاع تمہیں کوئی معاشرے میں نہیں ملے گا. دین پہ اگر وقت آئے گا تو صرف علی والے ہی کھڑے دکھائی دیں گے. جب یہ پہچان بن جائے تو سمجھ جائیے گا کہ جہاد تبین کا فریضہ ادا ہو رہا ہے. پھر سمجھیے گا کہ جہاد تبین کا فریضہ ادا ہو رہا ہے. وائلہ جس شخصیت کے فضائل اتنے سالوں سے اتنی شد و مد سے بیان کیے جا رہے ہوں اور پھر بھی لوگوں کے دل نہ کھل رہے ہوں، تو اس کا مقصد ہے میں نے کام کم کیا ہے نا، میں نے صحیح طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانوایا نہیں، اور اوپر سے مجھے بھی یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ جناب جن کے دل میں گنجائش نہیں ہے اس پہ آپ کچھ بھی کر لیں، علی نہیں جا سکتا. مگر کیا یہی روش اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تھی؟ اگر یہ کہا جاتا یا نہیں کہا جاتا؟ میں آپ ہی کے معاشرے سے نکل کر حوضے گیا ہوں نا، اسی معاشرے سے نکل کر مجھے وہی الفاظ، وہی انداز، وہی کیفیت، وہی مراسم، یہ سب یاد آ رہی ہیں نا، کہ جن کے دل اس قابل نہیں رہے ان کو ہم کیا بتائیں. آقا جان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے وظیفے کو نہیں چھوڑا، حتیٰ سرسخت دشمن اگر ان کے دروازے پر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ سلوک اختیار کر رہے ہیں جو دروازے پر آنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام مثلا اپنے دشمن کو کیوں کھانا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام مثلا سید الشہداء حر کے لشکر کو پانی پلاتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لشکر حر کو پانی پلائے، حسین ابن نمیر کو کھانا دیں، دوسرا کوئی دشمن آ جائے اس کو پیسے دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آخر وقت تک خدا کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں کہ جس کے دل کو چاہے خداوند نے متعال پلٹ دے، جس کے دل کو حق کی طرف موڑ دے. اور کیا واقعہ کربلا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ زہرقین جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، وہ زہرقین جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل سے ایک قدم پیچھے یا ایک منزل آگے، قدم سے مراد ایک منزل پیچھے یا ایک منزل آگے پڑاؤ ڈال رہے ہیں، وہ زہرقین جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پاس غلام کو بھیجے اور وہ نہ آئے، پھر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد تبین کس طرح سے ادا کیا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اپنے مقدس وجود کے ساتھ زہر کے خیمے تک گئے، اور نہ جانے اس وجود میں کیا برکت تھی کہ اب جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو زہر سے رہا نہیں گیا، نار سے نور کی طرف حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو کھینچ کر لے کر آ گئے. یہ ہے جہاد تبین. اس کے ذریعے میں اور آپ حقیقت کو واضح کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے میں اور آپ غدیر کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعے میں اور آپ حقیقی غدیر و ولایت کو مطرح کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. آقا ہمارے معاشرے میں غدیر کا وہ عنصر کتنا زیادہ غلبہ پا چکا ہے. اور دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے معاشرے میں، تو قطعاً اس محلے سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں خصوصاً جو یہاں موجود ہیں چند ایک، اور آپ کے توسط سے جہاں تک آواز جا رہی ہے. آپ بتائیے کہ ہم سب پر کیا ولایت نافذ ہو چکی ہے؟ تبین کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، بیان کا مرحلہ تو جب آتا ہے کہ جب میں خود اس پر اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہوا دکھائی دوں. یہی ہے نا، مثلا ایک شخص جو نماز کی تبلیغ کر رہا ہو کم سے کم اس کو نمازی ہونا چاہیے، ایک شخص جو روزے کی تاکید کر رہا ہو کم سے کم اس کو روزے دار ہونا چاہیے، بغیر شرعی عذر کے وہ روزہ چھوڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک شخص جو ولایت کی تاکید کرے وہ ولائی کیوں نہ ہو؟ یعنی ولایت کی میں تاکید کروں اور موالی نہ ہوں، اور موالی کے لفظ کو بھی میں اتنا زیادہ گرا دوں، اتنا پس کر دوں کہ میں ہر کس و ناکس کو موالی کہتا ہوا نظر آؤں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کتنی زیادہ تبلیغ ہوئی ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ موالی کون ہے؟ موالی بے شعور ہوتا ہے یا باشعور ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں موالی عام طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کیا حلیہ بنا کر آئے ہو کہا جاتا ہے نا، یہ کس کے جیسا حلیہ بنا کر آگا، کس کی توہین کر رہے ہیں؟ یعنی موالیوں کا حلیہ ہمارے ذہن میں آ چکا ہے کہ جو حال سے بے حال ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس شعور نہ ہو. بابا موالی کہتے ہی تمہارے ذہن میں میثم تمار کیوں نہیں آتے؟ موالی کہتے ہی تمہارے ذہن میں ابو ذر کیوں نہیں آتے؟ موالی کہتے ہی تمہارے ذہن میں اس دور کی اگر بات کروں خامنائی اور سیستانی کیوں نہیں آتے؟ موالی کہتے ہی تمہارے ذہن میں قاسم سلیمانی کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ تم نے موالیوں کا تصور ایسا بنا لیا ہے کہ جس کو کوئی شعور نہ ہو وہ موالی ہے. نہیں آقا جان، موالی وہ ہے جس کو سب شعور ہو، کہاں کلام کرنا ہے اور کیسے کلام کرنا ہے اس کو موالی کہا جاتا ہے. اس کو موالی نہیں کہا جاتا کہ جس کو اپنا ہی ہوش نہ ہو. موالی اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ خود رشد و ہدایت کی طرف جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رشد و ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں کیا کیا؟ ہم نے ان عناوین کو مجروح کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ولایت جو صحیح طریقے سے پہنچانی تھی، جس کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری لگائی تھی، اس طریقے سے ہم تبلیغ نہیں کر پائے. میں نے کیا کہا تھا؟ جب ہتھیار چلانا آئے گا جبھی تو آپ اس ہتھیار سے استفادہ کر سکیں گے. اب یہ ولایت ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس کے ذریعے دشمنان خدا کی ناک رگڑی جاتی اور دوستان خدا کو عزت و وقار ملتا. اسی ولایت کے ذریعے، توجہ کا طالب ہوں، اسی ولایت کے ذریعے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور آگے بڑھ کر بتاؤں جہاد تبیین کے مرحلے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی ولایت کے بارے میں کیا بتایا. ولایتنا امان للفرقہ, ہماری ولایت تمہیں تفرقے سے بچانے کے لیے ہے. امامتنا نظام للملہ, ہماری امامت تمہیں منظم کرنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ولایت سے ہم کتنے متحد ہوئے ہیں. دیکھیں ولایت میں طاقت ہے اتحاد کی. یہ دیکھیے جو اس ولایت کو مطرح کر رہا ہے وہ اہل ولایت کے دلوں میں دوری پیدا کر رہا ہے یا اہل ولایت کو قریب لا رہا ہے. کیونکہ ولایت کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ آپ کو جوڑ دے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ہتھیار ایسے استعمال کیا جائے کہ بجائے اس کے اس سے دشمن دین خدا کو نقصان پہنچے اولیاء خدا اس سے زخمی ہوتے ہوئے نظر آئے. اور یہ تو آپ اہل بیت اتحاد علیہ السلام کی ولایت کی بات کر رہے ہیں نا, اور عرفا نے خدا کی ولایت کے بارے میں بھی یہی کہا ہے, اللہ سے کرے دور. سنا ہے نا, تو بعض دفعہ نعرہ تکبیر بھی کیا ہو جاتا ہے. آپ کو اگر نعرہ تکبیر کا صحیح محل نہ پتا ہو, صحیح تبیین کا انداز نہ پتا ہو, کیا وہ جو مد مقابل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آئے تھے ان میں سے کوئی تکبیرات بلند نہیں کر رہا تھا, ان میں سے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا تھا. پڑھ رہا تھا لیکن دراصل اس کی روح کو نہیں جانتا تھا. اگر یہی اہل بیت اتحاد علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ فضائل بیان کرو, سرکار نے کہا کہ فضائل بیان کرو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے, جتنے فضائل بیان ہوں گے اتنا لوگوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزی ہوگی. یہ جو سرکار اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے فضائل امیر المومنین پڑھ رہے ہیں نا, ازواج کے درمیان, اصحاب کے درمیان, راستہ چلتے ہوئے, باغ میں, بازار میں, ممبر پر, مسجد میں, ہر جگہ سرکار کی سیرت آپ کو نظر آئی. حتیٰ تاکید کر دی زینو مجالسکم بذکر علی, اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو ہم نے یہ تاکید تو سن لی کہ زینو مجالسکم بذکر علی, خطیب نے سمجھا کہ میں ذکر علی کروں گا تو میرے لیے فائدہ مند, شاعر نے سمجھا میں ذکر علی کروں گا تو میرے لیے فائدہ مند. آگا جب شاعر اور خطیب مل کر یہ سمجھنے لگے نا کہ یہ ذکر علی ابن ابی طالب قوم کے لیے فائدہ مند ہے, تو وہ ویسے ذکر کرے گا کہ جس سے قوم علی کے ذکر سے بلند ہو, جس سے قوم کا معیار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے بڑھے. پھر وہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صرف رسمن بیان نہیں کرے گا, رزمن بیان کرے گا, ایک مجاہد کی طرح بیان کرے گا. اور آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اگر خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گا کیسے کربلا کے شہدا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میدان جنگ میں بیان کیے ہیں. آگا عاشورے کا دن گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, اس پہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں میدان میں, اپنے جد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, حضرت قاسم ابن حسن جا رہے, دوسرے اصحاب جا رہے, بار بار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے آ رہے, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو, ان کی فضیلت کو, جناب جعفر طیار کی فضیلت کو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو, اپنی نسبت کو بیان کریں. کیوں؟ تاکہ دنیا سمجھے, جب تک فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اگلا مرحلہ ہے ولایت کیسے سمجھ میں آئے گا, کیونکہ ولایت کے لیے لازمہ فضیلت ہے, بغیر فضیلت کے ولایت نہیں ملا کرتی. یہ فضیلت جو بیان کرنے کا تھا نا مرحلہ جہاد تبیین کے مرحلے میں, وہ فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ جب فضیلت بیان ہوگی جبھی تو ولی اللہ کا مقام سمجھ میں آئے گا. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے زینو مجالسکم بذکر علی, اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو, ذکر و علی ان عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جب تمہارے دل میں اترے گی جبھی تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بھی قبول کرو گے. لیکن اگر آ کر کوئی فضیلت پر ٹھہر جائے تو حالت اس کی حسان من ثابت والی ہوگی, کہ فضائل کے لیے قصیدہ کہنے کے لیے تیار ہوگا, فضائل کے لیے لوگوں کو قصیدے سنانے کے لیے تیار ہوگا, تقریر کرنے کے لیے تیار ہوگا, لیکن ولایت کو اپنے دل میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. इस खातिर कि जिस विलायत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर दौर में इसको पहुँचाया जाए, जिसके लिए अल्लाह के रसूल से खिताब हुआ वइल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालत, उस विलायत को आज तक सही से दुनिया नहीं पहचान पा रही। ये जिहाद तबीन सिखाएगा कि आपको इस मैदान में जिहाद कैसे करना है, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल दुश्मन बहुत है। मैं और आप ये गुमान ना करें कि हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सिर्फ फजीलत सादे तरीके से बयान कर दें बगैर किसी तज़िया और तहलील के और उठकर यहाँ से चले जाएं तो दुश्मन भी अपना काम नहीं करेगा। नहीं, दुश्मन अपना काम करेगा। मैं और आप अगर तसाहुली इख्तियार करेंगे तो दुश्मन कमज़ोर नहीं पड़ेगा, दुश्मन तसाहुली इख्तियार नहीं करेगा, दुश्मन सुस्ती का शिकार नहीं होगा, वो अपना काम पूरा करेगा। ज़रा सा मौका दे देना तो सही फजीलत के अंदर भी अपनी बात को शामिल करता हुआ दिखाई देगा ताकि उसका मुद्दा दुरुस्त हो जाए। क्या ये नहीं हुआ अहदीस के साथ? यही हुआ ना अहदीस के साथ। मैं आपकी तवज्जोहात को दूसरी जानिब नहीं लेके जाना चाह रहा, एक सादा सी वाज़े सी हदीस हमारे पास मौजूद है, अना मदीनतुल अली बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हमने जिहाद तबीन में गफलत की, दुश्मन ने पूरे शहर की दीवारें, छत, हल्के, दरवाजे, कुंडियाँ, खिड़कियाँ सब बना दी। अच्छा, हम भी ये सुनकर खुश हो गए कि वो ये कर रहा है। अगर वो ये कर रहा है तो वो सादा लौ जहनों को तब्दील करने के लिए कर रहा है। इसको एक सादा सी बात ना समझे कि अली की फजीलत के मुकाबले पर किसी और की फजीलत को लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश और खयानत है कि अल्लाह ने जिसको बाफजीलत करार दिया है, आप खुदा वंदे मुताल के बनाए हुए हादी के मुकाबले में खुद साख्ता हादियों को मुतारफ कराएं। ना सिर्फ ये कि मुतारफ कराएं बल्कि उसी हदीस में जाल करके लोगों को ये बावर कराएं कि हां, अगर ये बाफजीलत है तो क्या हुआ, कुछ और भी तो है। इसको इस निगाह से हमने कितनी दफा देखा, इस जाविये से हमने कभी सोचा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आने वाला, यानी तौहीद के मद्दे मुकाबिल आने वाला, कितनी दफ़ा सोचा इसको कि अमीरुल मोमिनीन के मद्दे मुकाबिल? खूब, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैंने एक और तरीके से मिसाल दी थी जवानों के लिए, यहाँ पर दूसरी मिसाल देता हूँ। अभी आप मगरिबैन की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं ना, किस तरफ सजदा किया था? काबे की तरफ ना, किबले की तरफ। किबले को किबला किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है ना। मसला देखे कितना हसास है। इस मामले में दो रकत नमाज के लिए मैं और आप कितने हसास हैं? इतने हसास है कि मैं आपके सामने उसी किबले की शक्ल सूरत वाला, वैसे ही काले गिलाफ वाला, अगर कोई और मुरब्बा शक्ल बनाकर रख दूं और आपसे कहूं कि नहीं, ये भी तो उसी जैसा है, तुम इस तरफ सजदा क्यों नहीं कर लेते, तो आप सब कहेंगे कि मौलाना साहब क्या हो गया, वो अल्लाह ने क़िबला बनाया है या आपने उस जैसा बनाया है? अगर मैं दो रकत नमाज के लिए इतना हसास हूं, अली इब्ने अबी तालिब के लिए मेरे अंदर यह हसासियत क्यों नहीं जागती कि जिसको अल्लाह ने हादी बनाया है, दुनिया मिल जाए उस जैसा नहीं बना सकती। दुनिया मिल जाए उस जैसा नहीं बना सकती। अच्छा, यही नुक्ता मैं चाहता तो थोड़े अलग अंदाज से बयान करता तो शायद धूम मच जाती है, लेकिन मुझे धूम नहीं मचवानी। यह मसला बहुत हसास है, यह मसला इतना हसास है कि इस वजह से करबला बर्पा हुई है, यह मसला इतना हसास है कि इस वजह से सैयदा दरो दीवार के दरमियान आई है, यह मसला इतना हसास है कि इस वजह से इमाम हसन के ताबूत पर तीर चले, यह मसला इतना हसास है कि इसी की वजह से ज़ैनब औलिया मकाम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। यह विलायत का मसला फकत मिंबर पर फजाइल को गरमाने के लिए नहीं है, विलायत का मसला इतना अहम है कि अगर यह विलायत है तो दीनदारी दीनदारी कहलाएगी, अगर यह विलायत नहीं है तो नमाज भी नमाज नहीं कहलाएगी। उसको क्या किया? اللهم صل على محمد। उसके साथ क्या किया गा? विलायत के साथ मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूं कि जो विलायत को उस तरह नहीं मानते जिस तरह मैं और आप मानते, मैं आपसे पूछ रहा हूं जिनके कलमे का जुज विलायत, जिनके एतकादात का जुज विलायत, जिनकी मजलिस विलायत से शुरू हो, जिनकी मजलिस विलायत पे खत्म हो, जिनको विलायत के अलावा मुबल्लिग कोई और कलाम करता हुआ ना भाए, जिनको विलायत के अलावा कोई और कलाम पसंद ना आए, जिनको शायरी में भी विलायत चाहिए, जिनको मर्सियों में भी विलायत चाहिए, अगर ये विलायत कहां नाफिज होगी? ये विलायत फकत किताबों की हद तक रहेगी या माशरे के अंदर नाफिज होने के लिए थी? अगर आप कहें फकत किताबों की हद तक रहनी थी तो बहुत से लोग विलायत के ऊपर अपनी जखीम किताबें छोड़ कर गए हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह विलायत मुआशरे में नाफिज हो रही थी तो इसको मुआशरे में नाफिज करने के लिए मुझे और आपको जनाब ज़ैनब जैसी तबलीग करनी होगी, फिर मुझे और आपको इस विलायत को बयान करने के लिए अहले बैत अथार अली मुसल्लम के फरामीन को लाना होगा, फिर इस हसासियत को समझना होगा। देखिए क्या किया, फिर रिकॉल करें, आपकी तवज्जोहात को उस जानिब लेकर जाना चाहता हूं, फिर समझें। वो जिसको अल्लाह ने क़िबला बनाया था उस क़िबले को कोई मुसलमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तमाम मुसलमान बिल इत्तेफाक, क्या शिया क्या सुन्नी क्या अहले सुन्नत के फ़िरक क्या शियों के फ़िरक, कोई उस क़िबले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रसूल अल्लाह नहीं कह रहे थे मगर अहली तुम्हारी मिसाल मसालुल काबा, तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, तो अली इब्ने अबी तालिब को छोड़ने पर कैसे तैयार हो गए? और इससे आगे बढ़ें, वो क़िबला जिसको अल्लाह ने क़िबला करार दिया था, तवज्जो रखिएगा, उससे पहले एक और क़िबला था बैतुल मक़दस। हसासियत देखें कितनी है अल्लाह के बनाए हुए की, क्या आज कोई मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ सकता है अपनी पंजगाना फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकता है बैतुल मक़दस की तरफ? नहीं पढ़ सकता। अच्छा अगर मैं और आप ये कहें जनाब क़िबला ही तो था, तो मुसलमान का जवाब क्या होगा? था है नहीं, फिर अब तो वही है जो खुदा ने बना दिया है। तब जो है विलायत के मामले में इतना सुस्त कैसे हो गया मुसलमान? विलायत के मामले में सुस्ती क्यों हुई? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जिहाद तबीन के इंतहा पर जाकर विलायत को बयान किया है, यानी इससे ज्यादा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अगर कर पाती तो करती। आखिरी हद तक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने विलायत की तबीन की है, विलायत को बयान किया है, इस हद तक किया है कि लोग दरवाजे खोलकर तैयार होते थे कि हम सुबह आएंगे। सुबह तक आने से पहले क्या होता था? कोई उनके ईमान को आकर सुस्त कर देता था। अगर ये किस्से एक खास जाविये से जब हम सुनते चले आ रहे हैं ना, अब इन्हीं में से हम कुछ तजिया और तहलील करेंगे, अवामिल क्या थे, क्यों सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बात दिलों पर असर नहीं कर रही थी, क्यों जनाब ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शख्सियत मामूली शख्सियत है फातिमा ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, ख़त्म किया मैंने अपने आराइज़ को। बस इन्हीं बुनियादों के ऊपर इंशाअल्लाह हम जिहाद तबीन अहले बैत को बयान करेंगे कि अहले बैत अथार अली मुसल्लम के खुतबात किस तरफ नाजिर थे, अहले बैत अथार अली मुसल्लम की रिवायात किस तरफ नाजिर है, अहले बैत अथार अली मुसल्लम ने इस फरीजे को कैसे अदा किया और हमें इस फरीजे को कैसे अदा करना है। ये अहम है कि हम इस विलायत की तबलीग कैसे करें। विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गदीर के दिन अच्छा लिबास मिलके सलावात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम गदीर के दिन सिर्फ अच्छा लिबास पहनने का नाम नहीं है, आशूरा के दिन सिर्फ सियाह लिबास पहनने का नाम नहीं है, बल्कि गदीर के दिन उस विलाई पैगाम को पहुंचाना अपने अमल और अपनी जबान के जरिए, और आशूरा के दिन भी अपने उस पैगाम को पहुंचाना अपने अमल और अपने जबान के जरिए। ये विलायत जब पहुंचेगी जिस तरह से अहले बैत अथार अलैहिम सलाम ने सिखाए, कुछ मुआशरे के अंदर अफाका होगा, क्योंकि अगर मैं और आप कमकारी करेंगे तो दुश्मन उसकी वजह से कमकारी नहीं करेगा। सैयदा दर दीवार पर जा रही हैं, कौन है फातिमा ज़ारा? मोजज़ात आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं ना, कि बचपन से हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं, यहूदी की तमन्ना थी कि बिनते रसूल के कदम घर में आ जाए, थी या नहीं थी? अपनी बेटी की शादी में बुलाया या नहीं बुलाया? असल मोजज़ा आपको किसी न किसी एतबार से बिहार में कहीं ना कहीं करामत के बाब में मिल जाएगा, यानी लोग तमन्ना कर रहे हैं कि फातिमा जहरा हमारे घर आए। किस वक्त तक? जिस वक्त तक फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का आना उनकी शान में इजाफे का बायस बने, जिस वक्त तक फातिमा जहरा का आना उनके लिए बायस बरकत हो, जिस वक्त तक फातिमा जहरा का आना उनके दस्तरखान में चंद रोटियों को बढ़ा दे, लेकिन वही फातिमा जहरा जब अपने हक के विलायत के लिए, अपने शोहर के हक के लिए दरवाजे पर जा रही है, तो बाज लोग अपने दरवाजे भी नहीं खोल रहे, क्योंकि अब फातिमा से इनको यह उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कुछ देने आई है, अब फातिमा इनसे कुछ विलायत का हक लेने आई है। कितने लोगों ने दरवाजे खोले फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। तो हमेशा दीन से मांगे ना, विलायत का हक यह है कि जब दीन मांगे तो देने के लिए तैयार हूं, यह विलायत है। जब दीन आपसे कुछ सवाल करे, उम्मे लैला से अली अकबर का सवाल किया था दे दिया, उम्मे रबाब से अली असगर का सवाल किया था दे दिया। आप मक्तल की इबारात जाकर पढ़िए और मक्तल की इबारात से मुझे आप बताइए कि ये बीबियां जिन्होंने करबला के मैदान में जिनके बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इनका हम गम क्या था। शब आशूर के अहवाल जाकर पढ़िए, शब आशूर माएँ लेकर अपने बच्चों को बैठी हैं, जब इबादत से फारिग होकर बच्चा आता तो माँ को माँ नसीहत करती बच्चे को कि मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, कल तुम्हें हुज्जते खुदा पर अपनी जान को वारना है। यानी इन माओं ने अपने बच्चों को जो परवान चढ़ाया था ना, वो परवान इसलिए चढ़ाया था कि हुसैन इब्न अली पर कुर्बान हो, वली खुदा पर कुर्बान हो। ये विलायत का एक रंग है, और ये विलायत का कौन सा रंग है कि जिसमें इंसान खुलूस की उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि न सिर्फ ये कि वो विलायत से लेता हुआ नहीं बल्कि विलायत की राह में अपना सब कुछ फना करता हुआ दिखाई देता है। और फिर जब ये सब कुछ अपना विलायत की राह में फना कर देता है ना, तो वलीउल्लाह का करम और उसकी शान ये है कि इसका फना हुआ वह फना नहीं कहलाता, बल्कि इस राह में जो कुछ उसने दिया है वो आबो ताब के साथ बाकी रहता है। ये तो अली असगर और अली अकबर का तस्करा किया ना, जो खुद आले रसूल थे। 20 दिन का नौ बिहाता दूल्हा याद है ना आपको, अभी 20 दिन हुए वहाब की शादी को। वहाब कल्बी अपनी माँ और अपनी जौजा के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास से गुजरे। माँ ने यह कहा कि बेटा ये कौन सा नजीब कबीला है कि जिनके चेहरों से शराफत नुमाया है। आकर कहा कि मादर गिरामी ये मुसलमानों के रसूल का खानदान है। कहा क्या मतलब, कहा मुसलमानों के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे ने यहाँ कायम किया है। कहा मुझे उनके पास ले चलो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुके आका 20 दिन का दूल्हा है, ये नसरानी है, ईसाई है, मुसलमान भी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए, मुशर्रफ इस्लाम हो गए, ताज़ा इस्लाम, हमारी इस्तिलाह में कहा जाए ताज़ा मुसलमान, फिर इस्तिलाह को बढ़ाएं ताज़ा शिया, और ऊपर से हाशमी भी नहीं, सैयद भी नहीं। लेकिन विलायत को अपने अंदर कैसी जगह दी है, विलायत को अपने दिल में कैसी जगह दी है कि जब वहाब जाने लगे ना तो जौजा ने कुछ कलेमात अदा किए। माँ आगे बढ़ी, माँ जिसने पैदा किया है इस बच्चे को, जिसने इसको जवान किया, बेवा थी, अपनी आंखों के नूर को हुसैन इब्ने अली की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसके सामने जो विलायत मतरा हुई ना, विलायत बयान हुई, उस विलायत ने इसको सिखाया कि देखो वलीउल्लाह पर एतमाद रखो, कितना इतना कि अगर सब कुछ इस राह में लुटा दिया जाए ना तो कुछ लुटता नहीं है, सब उससे बढ़कर मिलता है। अगर वहब हुसैन के लश्कर में ना आते, अगर हुसैन पर अपनी जान कुर्बान ना करते तो आज कोई वहब का नाम भी ना जानता। यह हुसैन के दर का सदका है कि इस फर्श अजा पर मिंबर पर बैठकर एक गुनाहगार खतीब आपके सामने उस वहब को वसीला करार दे रहा है कि अगर राह हक पर आना है ना तो वहब का दामन थाम कर हुसैन के लश्कर से मुलहक हो जाओ। बीवी ने थोड़े से कलिमात अदा किए कि जिससे मां को यह एहसास हुआ कि शायद वहाब का हौसला कुछ कम हो। कहा कि बेटा इसकी बात ना मानना, राह जन्नत को छोड़ के ना चला जाना। जनाबे वहाब कल भी मैदान की तरफ गए, वापस आए तो देखा जौजा नेजा उठाए चली आ रही है। کہا ہے مومنہ تو تو مجھے روک رہی تھی، تو کیوں آ گئی؟ کہا کہ ابھی میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں کے پاس سے گزری ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ہراساں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں یزیدی لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے بابا حسین کا کوئی ماننے والا نہیں آ رہا، اے وہب جاؤ تمہیں خدا کو سونپا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہم رکاب جہاد کروں گی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مومنہ کو واپس بلا لیا، جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا کہ یبن رسول اللہ میں وہب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں وہب کے ساتھ دنیا میں زندگی زیادہ نہیں گزار پائی، لیکن آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ مجھے وہب کے ساتھ محشور کرے، کیونکہ اس نے آپ کی راہ میں قربانی دی ہے۔ اگر یہ کردار ہے وہب قلبی کا جو ابھی ولایت کے دامن سے متمسک ہوئے اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ آج اگر عزاداران حسین ابن علی کو وہب کے قدموں کی خاک مل جائے تو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اپنے اماموں کی زینت بنائے۔ بس عزیزان محترم، وہب نے جا کر جہاد کیا، بہترین جہاد کیا ہے وہب نے۔ اب جب جہاد کر رہے تھے نا وہب، تو ایک شقی نے آگے بڑھ کر گرز کا وار کیا، گرز کا زخم سر پر لگا، گھوڑے سے گرے، مولا کو نصرت کے لیے پکارا، ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھ کر وہب کے سر کو تن سے جدا کر کے ماں کے پاس لے کر آیا اور ماں کے سامنے لا کر ڈال دیا، کہ ارے بڑا شوق تو تجھے حسین پر قربان کرنے کا، یہ لے اپنے بچے کا سر۔ اس ماں کا حوصلہ دیکھیے، اس ولایت نے اس کے دل پہ کیسا اثر کیا تھا کہ اس ماں نے وہب کے سر کو اٹھایا اور جا کر دوبارہ دشمن کی طرف پھینک دیا، ارے جس کو حسین کی راہ میں دے دیا اس کو لیا نہیں۔
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں اخلاص و نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شب جمعہ ہے، استجابت دعا کے لمحات ہیں، آنکھیں نم ہیں، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، ان کے شیعوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ان کے شیعہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روز قیامت ان کے شیعوں کے ساتھ محشور فرما، ان کی راہ میں مرگ شہادت نصیب فرما۔ علماء علام مراجع اعظم بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و علیہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسن۔